انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مانگ ایسی کے فقط آنی ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، بإذن پروردگار، غیبوں پہ خبردار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروہ انشاء اللہ تعالی۔ فرمایا جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاء اللہ عز وجل یاد آ جائے گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی، یا سیدی، یا مکی، یا مدنی، یا عربی، یا ہاشمی، یا سیدی، یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے انتہائی اہم واقعہ غزوہ بدر کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ غزوہ بدر کے بعد کے کچھ اہم واقعات کو ہم یہاں پر ذکر کریں گے۔ فتح کے 3 دن بعد، یعنی غزوہ بدر میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، تو فتح کے 3 دن بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بدر سے تمام اموال غنیمت اور کفار قیدیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ وادی صفرا میں پہنچے تو اموال غنیمت کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرمایا، اور جب مدینہ المنورہ میں پہنچے تو اس دن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدتنا بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین ہو رہی تھی، یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھیں بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو ان کی زوجہ یعنی شہزادی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بی بی رقیہ کی تیمارداری کے لیے رہنے کا حکم دیا تھا، اس لیے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ان کو مجاہدین بدر کے برابر ہی حصہ عطا فرمایا اور ان کے برابر ہی اجر و ثواب کی بشارت بھی دی، اسی لیے حضرت عثمان غنی کو بھی اصحاب بدر کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے۔ اصحاب بدر افضل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ تو یوں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بدر کے مجاہدین کے برابر ہی حصہ عطا فرمایا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح کے بعد حضرت زید بن حارثہ کو فتح مبین کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ پاک بھیج دیا تھا۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ یہ خوشخبری لے کر جب مدینہ منورہ پہنچے تو تمام اہل مدینہ جوش مسرت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار کرنے میں بے قرار رہنے لگے، اور جب تشریف آوری کی خبر پہنچی تو اہل مدینہ نے آگے بڑھ کر مقام روحا میں آپ کا پرجوش استقبال کیا۔ کفار مکہ جب اسیران جنگ بن کر مدینہ میں آئے, تو جب یہ جنگ غزوہ بدر کا اختتام ہوا تو بہت سے کفار جو تھے وہ قیدی بنا لیے گئے تھے. اب جب یہ قیدی بنا کر مدینہ پاک میں لائے گئے تو ان کو دیکھنے کے لیے بہت بڑا مجمع بھی اکٹھا ہو گیا اور لوگ ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ بولتے رہے. ان قیدیوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا اور یہ حکم دیا کہ ان قیدیوں کو آرام کے ساتھ رکھا جائے. چنانچہ دو دو چار چار قیدی صحابہ کے گھروں میں رہنے لگے اور صحابہ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا. میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہاں بہت ہی اہم اور بہت ہی خوبصورت اسلام کی جو ہے وہ تعلیمات کا ایک درس ہمارے سامنے آ رہا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربیت. اب وہ کفار جنہوں نے اتنی تکلیفیں دی تھیں, اتنی اذیتیں دی تھیں, مکہ المکرمہ میں کس قدر ان لوگوں نے تنگ کیا تھا مسلمانوں کو, یہاں تک کہ ہجرت کرنا پڑی مسلمانوں کو, مکہ چھوڑنا پڑا, کانٹے بکھیرے رستوں میں, گلیوں میں پکڑ پکڑ کر مارا صحابہ کرام کو, اذیتیں دی, تپتی ریت پہ کسی کو لٹا کے مارا گیا, کسی کو جو ہے وہ سنگلوں سے باندھ کر مارا گیا, طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں جن لوگوں نے دیں. اب جب وہی قیدی بنا کر وہ لوگ اب صحابہ کرام میں تقسیم کیے گئے, دو دو چار چار قیدی بنا کر, اور صحابہ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ان لوگوں کو, ان قیدیوں کو گوشت روٹی وغیرہ حسب مقدور بہترین کھانا کھلاتے تھے اور خود کھجور اور پانی کھا کر گزارا کر لیتے تھے. یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے واضح کہ صحابہ کھجور اور پانی سے گزارا کر لیتے تھے خود, لیکن قیدیوں کو اچھا کھانا کھلاتے تھے, گوشت اور روٹی کھلاتے تھے ان کو. میرے مدنی چینل کے ناظرین, صحیح بخاری شریف کی ایک روایت میں حضرت عباس کا ذکر ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا بھی تھے. وہ قیدیوں میں جب حضرت عباس آئے تو ان کے بدن پر کرتا نہیں تھا, لیکن وہ اتنے لمبے قد کے آدمی تھے کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک نہیں اترتا تھا. عبداللہ بن ابئی منافقین کا سردار چونکہ قد میں ان کے برابر تھا اس لیے اس نے اپنا کرتا ان کو پہنا دیا. یہ بخاری میں یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابئی کے کفن کے لیے جو اپنا پیراہن شریف عطا فرمایا تھا وہ اسی احسان کا بدلہ تھا. تو ان قیدیوں کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال انکساری بھی ہے اور امت کی تعلیم بھی ہے. آپس میں مشورہ, مشورے میں برکت ہوتی ہے. اب مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے دی کہ ان سب دشمنان اسلام کو قتل کر دینا چاہیے اور ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے قریبی رشتہ دار کو اپنی تلوار سے قتل کرے. ان کا جوش ایمانی کا سا تھا کہ یہ لوگ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے آئے ہیں, اللہ کے محبوب سے لڑنے آئے ہیں, اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے آئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے یہ دی, مگر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آخر یہ سب لوگ اپنے عزیز و اقارب ہی ہیں, لہذا انہیں قتل نہ کیا جائے بلکہ ان لوگوں سے بطور فدیہ کچھ رقم لے کر ان سب کو رہا کر دیا جائے. اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت بھی کمزور تھی, تو صدیق اکبر نے کہا کہ مسلمانوں کی مالی حالت کمزور ہے, فدیہ کی رقم سے مسلمانوں کی مالی امداد کا سامان بھی ہو جائے گا اور شاید آئندہ اللہ تعالی ان لوگوں کو اسلام کی توفیق نصیب فرما دے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں سے چار چار ہزار درہم فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا. اب میرے مدنی چینل کے ناصرین, یہاں ہمارے لیے ایک بہت پیاری حکمت اور درس اس میں یہ ہے, حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنا مشورہ دیا لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے ہٹ کر مشورہ دیا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مشورے کو ترجیح دے دی. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے یا اپنے مشورے پر کسی قسم کی جو ہے وہ شدت کا مظاہرہ نہیں کیا، کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا کہ میں نے تو یوں مشورہ دیا تھا، میں نے تو یہ رائے دی تھی. یعنی یہ مشورے کا ایک بہترین ہمارے سامنے جب مدنی پھول بھی آ گیا کہ اپنی رائے دے، جس کو رائے دے رہے ہیں، جس کو مشورہ دے رہے ہیں، اب وہ جس کی رائے یا جس کے مشورے کو قبول کرے، ہمارے اندر جیسے نگران ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں ہمارے، ان کو ہم مشورہ دیتے ہیں. اب مدنی مشورہ ہم ناقص سمجھ کر دیتے ہیں، اب قبول ہو جائے تو ٹھیک، نہیں قبول ہو تو کوئی بات نہیں، اپنی رائے کو بہتر نہ سمجھا جائے. تو ہمیشہ اچھی نیت کے ساتھ مشورہ، چونکہ امانت ہوتی ہے مشورہ جب کوئی لیتا ہے، تو اچھی نیت کے ساتھ سوچ و بچار کر کے اپنی سمجھ میں جو آئے اپنا مشورہ دے دیں، لیکن اس پر اکڑ نہ جائیں، ڈٹ نہ جائے کہ جب میں نے جو کہہ دیا یہی صحیح ہے، یہی مانا جائے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ لے کر ان کو چھوڑنے کا اعلان کیا، اور جو مفلسی کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے تھے، یعنی غریب تھے کئی قیدی ان کے، وہ یوں ہی بلا فدیہ چھوڑ دیے گئے. ان قیدیوں میں جو لوگ لکھنا جانتے تھے ان میں سے ہر ایک کا فدیہ یہ تھا کہ وہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا سکھا دیں. اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عباس کا فدیہ کیا بنا؟ انصار نے جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس ہمارے بھانجے ہیں، لہذا ہم ان کا فدیہ معاف کرتے ہیں، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ درخواست منظور نہیں فرمائی. حضرت عباس قریش کے ان 10 دولت مند رئیسوں میں سے تھے جنہوں نے لشکر کفار کے راشن کی ذمہ داری اپنے سر لی ہوئی تھی. اس غرض کے لیے حضرت عباس کے پاس 20 اوقیہ سونا تھا. چونکہ فوج کو کھانا کھلانے میں ابھی حضرت عباس کی باری نہیں آئی تھی، اس لیے وہ سونا ابھی تک ان کے پاس محفوظ تھا. اس سونے کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں شامل فرما لیا، اور حضرت عباس سے مطالبہ فرمایا کہ وہ اپنا اور اپنے دونوں بتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث اور اپنے حلیف عتبہ بن عمر بن حجدم 4 شخصوں کا فدیہ ادا کریں. حضرت عباس نے کہا میرے پاس کوئی مال ہی نہیں، میں کہاں سے فدیہ ادا کروں؟ سنیں میرے مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، آپ کا وہ مال کہاں ہے جو آپ نے جنگ بدر کے لیے روانہ ہوتے وقت اپنی بیوی میری چچی ام الفضل کو دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اگر میں اس لڑائی میں مارا جاؤں تو اس میں سے اتنا اتنا مال میرے لڑکوں کو دے دینا. میں چچا، وہ جو چھپا کے میری چچی ام الفضل کو مال دے کر آئے ہو، وہ کہاں ہے؟ وہ کس کا ہے؟ یہ سن کر حضرت عباس نے کہا قسم ہے اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اس مال کا علم میرے اور میری بیوی ام الفضل کے سوا کسی کو نہیں تھا. اتنا غیب کی یہ بات تھی، اتنی غیب کی یہ بات تھی کہ میرے سوا اور میری بیوی ام الفضل کے سوا ہم نے کسی سے اس مال کا تذکرہ نہیں کیا تھا. میرے بیٹوں کو نہیں پتا تھا، باقی بھائیوں کو نہیں پتا تھا، کسی کو اس کی خبر نہیں تھی. جب میں اتنا چھپا کر وہ مال رکھ کر دے کر آیا ہوں تو میں اس بات کو کیسے انکار کر دوں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب عطا کیا. یہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے. کہیں فرمایا کہ وما ہوا علی الغیب بدونین، کہیں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتدی بالرسول، کہیں فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء الرحمن علم القرآن. یہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ علوم عطا کیے، غیب کے علم عطا کیے. اب جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ وہ مال کس کا ہے، وہ کہاں ہے جو چھپا کے دے کے آئے ہو، تو حضرت عباس نے کہا کہ میں جو ہے وہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. چنانچہ حضرت عباس اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں اور اپنے حلیف کا فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کر کے پھر اس کے بعد حضرت عباس، حضرت عقیل اور حضرت نوفل تینوں مشرف با اسلام ہو گئے، اسلام قبول کیا. اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، بدر کے قیدیوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن الربیع بھی تھے، یہ حالہ بن خویلد کے لڑکے تھے اور حالہ حضرت بی بی خدیجہ کی حقیقی بہن تھی. اس لیے حضرت بی بی خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشورہ کر کے اپنی شہزادی حضرت زینب کا ابو العاص سے نکاح کر دیا تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی بیٹی حضرت زینب نے تو اسلام قبول کر لیا، وہ ان کے شوہر ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے تھے اور نہ حضرت زینب کو اپنے سے جدا کیا تھا. ابو العاص بن ربی نے حضرت زینب کے پاس قاصد بھیجا کہ فدیہ کی رقم بھیج دیں. ایک عجیب منظر تھا یہ، حضرت زینب کو ان کی والدہ بی بی خدیجہ نے جہیز میں قیمتی ہار دیا تھا، حضرت زینب نے فدیہ کی رقم کے ساتھ وہ ہار بھی گلے سے اتار کر مدینہ بھیج دیا تھا. جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر اس ہار پر پڑی تو حضرت بی بی خدیجہ اور ان کی محبت کی یاد نے قلب مبارک پر ایسا رقت انگیز اثر ڈالا کہ آپ رو پڑے اور صحابہ سے فرمایا اگر تم لوگوں کی مرضی ہو تو بیٹی کو اس کی ماں کی یادگار واپس کر دو. ایک انصاف، ایک عدل اور ایک سسٹم. اب یہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو مالک ہیں، لیکن ایک معاملہ تھا نا فدیہ لینے کا، ایک طے ہو گئی بات. اب اپنی بیٹی کا ہار جب آیا تو صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگوں کی اگر مرضی ہو تو ایک بیٹی کو اس کی ماں کی یادگار واپس کر دو. یہ سن کر تمام صحابہ کرام نے سر تسلیم خم کر دیا اور یہ ہار حضرت بی بی زینب کے پاس واپس مکہ بھیج دیا گیا. ابو العاص رہا ہو کر مدینہ سے مکہ آئے، حضرت بی بی زینب کو مدینے بھیج دیا. ابو العاص بہت بڑے تاجر تھے، یہ مکہ سے اپنا سامان تجارت لے کر شام گئے، وہاں سے خوب نفع کما کر مکہ آ رہے تھے کہ مسلمان مجاہدین نے ان کے قافلے پر حملہ کر کے ان کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا اور یہ مال غنیمت تمام سپاہیوں پر تقسیم بھی ہو گیا. ابو العاص چھپ کر مدینے پہنچے، حضرت زینب نے ان کو پناہ دے کر اپنے گھر میں اتارا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا اگر تم لوگوں کی خوشی ہو تو ابو العاص کا مال و سامان واپس کر دو. فرمان رسالت کا اشارہ پاتے ہی تمام صحابہ نے مال اور سامان ابو العاص کے سامنے رکھ دیا. ابو العاص اپنا سارا مال و اسباب لے کر مکہ آئے اور اپنے تمام تجارت کے شریکوں کو پائی پائی کا حساب سمجھا کر سب کو اس کے حصے کی رقم ادا کر کے فرمایا کہ آج سے میں مسلمان ہوتا ہوں. اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور اہل مکہ سے کہہ دیا کہ میں یہاں آ کر اور سب کا پورا پورا حساب ادا کر کے مدینے جاتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ابو العاص ہمارا پیسہ لے کر اور پیسے کے تقاضے کے ڈر سے مسلمان ہو کر مدینے بھاگ گیا ہے. اس کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ آ کر شہزادی مصطفیٰ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہنے لگے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب اس گفتگو میں اور اس پورے واقعے میں اب آپ بھی کچھ فیل کر رہے ہوں گے، یعنی ایک سلیم الطبع انسان ان چیزوں سے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو دیکھ سکتا ہے کہ جنگ بدر کے قیدیوں کو کس قدر حسن سلوک کے ساتھ رکھا گیا، کس قدر ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا گیا، کس قدر ان کو جو ہے وہ صحابہ کرام نے اپنے گھروں میں رکھ رکھ کر کھانے کھلائے، کس طرح ان لوگوں کے ساتھ خیر خائی کی گئی. جو فدیہ نہیں دے سکتے ان کو بغیر فدیہ کے آزاد کر دیا، جو لکھنا جانتے وہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا سکھاتے تو آزاد کر دیا جائے ان کو، وہ لوگ جو دشمنیاں کرتے تھے ان کے ساتھ جب یہ مدینے میں قیدی بنا کر لائے گئے ان کے ساتھ مسلمانوں نے حسن سلوک کیا، ان کو کھانے کھلائے، ان کو لباس دیے، ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. اور جب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے داماد، اب ان پر بھی جبر نہیں کیا گیا۔ جو لوگ یہ سمجھتے کہ اسلام زبردستی قبول کروایا گیا یا لوگوں میں جو ہے وہ زبردستی ان کو مسلمان بنایا گیا، اب ان کو اپنی سوچ یہاں ٹھیک کر لینی چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جبر نہیں کیا، حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور صحابہ پر بھی زبردستی نہیں کی۔ تمہاری مرضی ہو تو ایک ماں کی یادگار اس کی بیٹی کے پاس پہنچا دے، تمہاری خوشی ہو تو اس کا مال واپس کر دیا جائے۔ اب یہ صحابہ کرام کو بھی آپ نے حکمن نہیں فرمایا، لیکن غلاموں کی اطاعت یہ تھی کہ محبوب کا اشارہ بھی سمجھتے، اور اتنا حسن اخلاق سے متاثر ہو کر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اب یہ ہے حسن اخلاق کی برکتیں، یہ ہے نرمی کی برکتیں، یہ ہے حکمت عملی کی برکتیں، یہ ہے نیکی کی دعوت دینے کا خوبصورت انداز، برائی سے منع کرنے کا خوبصورت انداز، یہ دلوں میں اترنے کا ایک بہترین انداز۔ سختی جو ہے یہ مطلب اگلے بندے کو چپ تو کرا دے گی لیکن مطمئن نہیں کر سکے گی۔ حسن اخلاق، نرمی، شفقت، محبت، پیار، یہ ہے ایک مبلغ کے اندر ایک یہ اوصاف، اللہ ہمیں نصیب کر دے۔ ہمارے دور کے حسین مبلغ امیر اہل سنت کا صدقہ، ہمارے دور کے باکمال مبلغ امیر اہل سنت کا صدقہ، ہمارے دور کے کامیاب مبلغ امیر اہل سنت کا صدقہ، اللہ ہمیں نصیب کر دے، ہمیں اس نے اخلاق کی یہ چاشنی عطا کر دے، یہ حکمتیں عطا کر دے جو امیر اہل سنت کو ملی ہیں فیضان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، فیضان غوث و رضا سے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، بدر کے بعد کے واقعات کا ہم تذکرہ کر رہے تھے تو اسی میں علم غیب مصطفیٰ کا ذکر بھی آیا، حسن اخلاق کا ذکر بھی آیا، اور اس کے ساتھ بدر میں کفار قریش کی شکست فاش کی خبر جب مکے میں پہنچی، ایک طرف مدینے میں یہ کیفیتیں تھیں، اب مکے میں کیا ہوا؟ کوہرام مچا، گھر گھر جو ہے وہ شور مچا تھا، ماتم کدہ بنا ہوا تھا، اور اس خیال سے کہ مسلمان ہم پر ہنسیں گے، ابو سفیان نے پورے شہر میں اعلان کر دیا کہ خبردار کوئی شخص روئے نہ۔ اس لڑائی میں اسود بن عبد المطلب کے دو لڑکے عقید اور زمعہ اور ایک پوتا حارث قتل ہوئے تھے۔ اس صدمہ جان کا سے اسود کا دل پھٹ گیا، وہ چاہتا تھا کہ اپنے ان مقتولوں پر خوب پھوٹ پھوٹ کر روئے تاکہ اس دل کی بھڑاس نکلے، لیکن دل میں کڑتا رہا اور آنسو بہاتے بہاتے اندھا ہو گیا۔ ایک دن شہر میں کسی عورت کے رونے کی آواز آئی تو اس نے اپنے غلام کو بھیجا، دیکھو کون رو رہا ہے، کیا بدر کے متولوں پر رونے کی اجازت ہو گئی ہے؟ میرے سینے میں رنج و غم کی آگ سلگ رہی ہے، میں بھی رونے کے لیے بے قرار ہوں۔ غلام نے بتایا کہ ایک عورت کا اونٹ گم گیا ہے، وہ اسی غم میں رو رہی ہے۔ برکف میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک دن عمیر اور صفوان دونوں حتیم میں کعبہ میں بیٹھے ہوئے مقتولی نے بدر پر آنسو بہا رہے تھے، ایک دم صفوان بول اٹھا، عمیر میرا باپ اور دوسرے رؤسائے مکہ جس طرح بدر میں قتل ہوئے، ان کو یاد کر کے سینے میں دل پاش پاش ہو رہا ہے، زندگی میں کوئی مزہ باقی نہیں رہا۔ عمیر نے کہا اے صفوان تم سچ کہتے ہو، میرے سینے میں بھی انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے، میرے عزیز و اقربا بھی بدر میں بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے، میرا بیٹا مسلمانوں کی قید میں ہے، خدا کی قسم اگر میں قرض دار نہ ہوتا اور بال بچوں کی فکر سے دو چار نہ ہوتا تو ابھی میں تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مدینے جاتا اور دم زدن میں دھوکے سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے فرار ہو جاتا۔ یہ سن کر صفوان نے کہا عمیر تم نے بچے اور قرض کی فکر نہ کرو، یہ ساری میری ذمہ داری۔ عمیر گھر گیا، زہر میں جب وہ بجھی ہوئی تلوار لی، گھوڑے پر سوار مدینے گیا۔ مدینے پہنچا تو حضرت عمر نے پکڑ لیا باہر، گلا دبائے، گردن پکڑے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا۔ پوچھا عمر کیوں آئے؟ کہنے لگا اپنے بیٹے کو چھڑانے لایا۔ آپ نے فرمایا عمر وہ جو حتیم میں بیٹھ کر تم اور صفوان باتیں کر رہے تھے، کیا میرے قتل کی سازش نہیں کی تھی تم نے؟ عمر سناٹے میں آ گیا، فرمایا کہ تم نے قسم نہیں کھائی تھی کہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کر کے آؤں گا؟ عمیر یہ غیب کی خبر سن کر گھبرا گیا، کہنے لگا یہ راز تو میرے اور صفوان کے درمیان تھا صرف، اور ادھر مکے میں صفوان حضور کے قتل کی خبر سننے کے لیے بے قرار تھا، دن گن رہا تھا، لیکن ادھر مدینے میں کیا ہوا؟ عمیر نے جب یہ سنا کہ اللہ کے محبوب نے یہ خیب کی خبر دی، اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ادھر صفوان انتظار میں ہے کہ یہ قتل کی خبر لائے گا، بڑی مطلب بے چینی سے انتظار کر رہا ہے۔ حضرت عمیر مسلمان ہو کر مکہ آئے، اور جس طرح وہ پہلے مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، تب وہ کافروں کے دشمن بن گئے اور اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، اور جو ہے وہ ان کی نیکی کی دعوت سے الحمدللہ یہ زبد کئی کفار مسلمان بھی ہوئے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک شخص قتل کرنے گیا ہے، لیکن میرے محبوب اسے بھی بڑی محبت، بڑی شفقت اور نرمی کے ساتھ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو کہہ رہے میں تو بیٹا چھوڑانے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ جو حتیم میں بیٹھ کر منصوبے بنا رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اس حسن اخلاق کا صدقہ ہمیں بھی عطا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔